لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم اے محترم مولانا اثر صاحب دان برکاتوں حضرات المحترم طلباء اکرام اور میرے محترم بزرگ دوستو آج یہ اس ادارہ کا سالانہ جلسہ ہے جو قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت سے منعقد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک احسان کو ذکر کیا ہے کہ جو ہم نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے, اور وہ احسان کیا ہے اس بات سفیم رسولہ کہ اپنا خاص محبوب پیغمبر ان میں بھیجا ہے. جو چار فرائض لے کر آیا ہے, چار بڑے کام لے کر آیا ہے, من انفسین انہی میں سے, وہ محبوب پیغمبر انہی میں سے. ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ کی مقتدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہ ہوتے, ہم انسانوں میں سے نہ ہوتے, اور جبریل علیہ السلام کو یہ فریضہ دے دیا جاتا تو کوئی شخص جا کر اپنی بیوی کی شکایت کرتا کہ میری بیوی بیمار ہے, تو جبریل علیہ السلام پوچھتے کہ بیوی کیا ہوتی ہے.
جی ماشاءاللہ
بیوی کیا ہوتی ہے, تو کیوں پریشان ہے, اس کی بیماری کیا ہے. آپ ہنسے ہیں تو ہمارا بھی دل کھل جائے.
ماشاءاللہ
ہنسا فقط ہنسا. ہمارے ایک دکھ درد کو جبریل سلام کیسے محسوس کرتے ہیں. صحابی آتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر سلام کے پاس, آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ, اور آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل حالات کب ختم ہوں گے, یہ دیکھیے میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. رسول اللہ نے اپنا دامن اٹھایا کہا کہ تیرے رسول کے پیٹ پر تو دو پتھر بندھے. عاشق تکڑا ہو گیا, اچھا محبوب بھی اسی تکلیف اٹھا رہے, ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات نہ آتے ہوں کو آپ محسوس نہ کرتے تو امت کی رہبری کیسے فرماتے؟ آپ نے بتایا کس غم اور صدمے کو کیا کرنا ہے، روزانہ آواز لگتی ہے، آپ ترمذی شریف کی حدیث سنائے بلا ناگا آواز لگتی ہے، آپ آتے ہیں چاس کے وقت گھر میں آتے ہیں، صبح سے مجلس لگتی چاس ہو جاتی ہے، آپ گھر میں آ کر پوچھتے ہیں یا عائشہ، ہم عائشہ صدیقہ ان کا یہ پیار کا نام ہے عائشہ، یا حمیرہ آئندہ کے غدا تیرے پاس ناشتہ ہے؟ لا یا رسول اللہ کوئی ناشتہ نہیں، آج ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے بیوی کہے جی گیس نہیں آ رہی، حکم متسی یہ دین سکھاتا ہے، حکومت خدا ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ حکومت نے ذمہ داری لی ہے، یہ اللہ تعالی نے ذمہ داری لی، تو اپنا معاملہ درست کر مولا کے ساتھ تو تیرے معاملات صحیح ہو جائیں گے، وہ یہ دیکھنا چاہے کہ مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ مولا کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس یہی سے بات ختم ہو گئی، کسوٹی تجھے خود بنایا ہے، تیرے احساسات کو بنایا ہے، تیرے سلوک کو بنایا ہے، تیرے طریقے کو بنایا ہے، تو جیسے چل رہا ہے ویسے آسمانوں سے فیصلے ہوں گے، پھر چاہے دنیا میں آگ لگی ہو چنانچہ مولا رومی فرماتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر پورا جہان ہواؤں سے بھر جائے، آنجوں سے بھر جائے، چراغ مقبلا ہرگز نہ میرت، اللہ مقبول بندوں کا چراغ کبھی نہیں بجھنے چاہیے، کیوں بھرنا ہے؟ تو معاملہ تو اوپر سے آئندہ کے غدا لا یا رسول اللہ، ہلکی سی مسکراہٹ لا کر فرماتے انی سائق ہوں، میں نے روزے کی نیت کر لی، روزے کی نیت کر لی، یہ نہیں ہے کہ حالات کو برا کہہ دو، اس کو برا کہہ دو، اس کو برا کہہ دو، میرے شیخ نے اس پر یہ کتنی پیارا شعر کہا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا، مسائل مشکلات تو آتے ہیں، فرمایا من انفسہم تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تمہارا پورا پر احساس رکھتا ہے، تمہارے دکھ درد کو، تمہاری تکلیف کو، تمہاری بھوک پیاس کو ہمارا محبوب پیغمبر محسوس کرتا ہے، پھر تمہاری دنیا کی فکر نہیں، تمہاری آخرت کی فکر بھی کرتا اور آگے کی فکر بھی کرتا ہے، یعنی ہے کہ دنیا میں آخرت کی بھی، میدان معاشر کی بھی، اس نے فرمایا ہر پیغمبر کو ایک دعا کہی گئی کہ تو یہ دعا کر ہم قبول کر لیں گے، ہر پیغمبر نے کر دی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے بچا کر رکھ لی، بخاری شریف کی اس حدیث کا من انفسہم، اس لیے کہا تم ہی میں سے، تم دور نہ سمجھو پیغمبر کو، تمہارے احساسات تم سے بھی زیادہ ان کو احساس، تمہیں احساس نہیں، تقاہمون حدیث میں آتا ہے، تم جہنم میں گھسے چلے جاتے ہو، انی آخذ بھی ہو جا سکم، میں تمہاری پیٹ پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، فرمایا یہ تو علی مائی، چار بڑے فریجے دی، تلاوت آیات کرتا ہے، اوہ بالو کہ تلاوت آیات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کے لیے محبوب پیغمبر کو بھیجا گیا کہ ہماری وحی ہمارا قرآن ان کو پڑھ کر سنائیں، اس کا پڑھنا آسان نہیں ہے، یہ تو اتنا وزن رکھتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم پہاڑ پر نازل کر دیں، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے دب جائے پھٹ جائے، کس انسان کے مجال ہے کہ اپنی زبان پر وحی الہی کو جاری کر سکے، یہ ہمارے محبوب پیغمبر ہے، ان کے اندر ہم نے یہ قوت رکھی ہے کہ وحی کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، پھر ویسے ہی سنا دیتے ہیں جیسے وحی آتی ہے، یتلو عالم آیاتی، سب سے پہلے تو وہ تلاوت کرتا ہے، اور تمہاری سماعتوں میں صحابہ ہم نے طاقت رکھ دی کہ ہمارے محبوب نے جو پڑھا وہ تمہارے کانوں نے سن لیا،
ماشاء
پہلا فریضہ ہے، پہلا فریضہ تلاوت آیا رسول اللہ کے تمام فرائض میں پہلا فریضہ تلاوت آیا تھا. اس لیے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے صحابہ کو قرآن مجید سکھایا ہے، صفا کا مدرسہ بنایا، مکہ شریف میں بھی سکھاتے تھے، مدینہ سے بھی سکھاتے تھے. حضرت سالم قاری قرآن پانچ بڑے قاریوں میں سے حضرت سالم ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ دونوں قاری وہ ہیں جنہوں نے مکہ شریف میں رسول اللہ سے پڑھا ہے، کیونکہ بچے تھے آپ کی خدمت میں تھے، آپ ان کو قرآن پڑھاتے تھے، خود یہ فریضہ انجام دیتے تھے. یہ معمولی فریضہ نہیں ہے، کبھی قاری صاحب دل چھوٹا کرتے، شیخ الحدیث صاحب کا تو نام بڑا ہے ہمارا نام چھوٹا، اور میاں تمہارا ہمارا تو نام بڑا ہے تمہارا کام بڑا ہے. یہ رسول اللہ کا وہ فریضہ جو سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا، یتر آیاتی آپ تلاوت کر کے سنائیں، قرآن سکھائیں، ان کی زبان پر اس وحی الہی کو چڑھائیں. یہ اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسان ہوتی تو پانچ آیات اترنے کے بعد تین سال محبوب پیغمبر کو آرام کرایا گیا کہ وحی کا بوجھ اتنا ہے اللہ کے نبی، اگر مسلسل قرآن اترے گا آپ بیمار پڑ جائیں گے، تین سال آپ آرام کریں، آپ پہ شوق آئے، وحی کی لذت کو یاد کر کر کے پہاڑوں پر چڑھتے تھے اور دیکھتے تھے کب وحی نازل ہوگی. جب شوق انسان میں پرمان کرتا ہے پھر وہ اس کا شوق انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر پہاڑ بھی سر پر آ جائے تو اس کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، میرے شیخ فرماتے ہیں خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، یہ خلوتیں بھی ایسی خلوتیں حب ملی خلا، اللہ نے قرآن نازل کیا دل میں خلوت کی محبت ڈال دی کہ دیکھو بہت بڑی کتاب آنے والی، بہت اونچی کتاب جو تمام کتابوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، خلوت اختیار کرے، دنیا سے بالکل منقطع ہو جائے. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو دوستو ان ویرانوں، کیا سمجھتے ہو دوستو؟ یہ میرے شیخ نے اس تناظر میں شعر کہا ہے کہ جب تک دل مسجل ہے دنیا کی چیزوں سے خزانہ نہیں نکلے گا، جب ویرانہ بنائے گا تو خزانہ نکلے گا. خلوت غار حرا سے طلوع خوشی، کیا سمجھتے ہو دوستو ان ویرانوں کو؟ بات آیات نازل ہوئی سورہ اقرا کی، اور اس کے لیے بھی تین بار جب اسلام نے دو دفعہ دبایا اور تیس دفعہ معنست کے لیے گلے لگایا، آپ کے اندر جو طاقت تھی وہ بیدار ہوئی، طاقت کو بیدار کیا ہم، اب پانچ آیات نازل ہو گئے. اب اس کا کتنا بوجھ تھا کہ تین سال پیغمبر اسلام کو آرام کرا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں یہ بہت وزنی چیز ہے. ایسے بخاری شریف میں آتا ہے اما ایسا صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں شدید سردی کے موسم میں وہی نازل ہوتی تھی، آپ سے پسینہ یوں ٹپکتا تھا جس طریقے پر کہ جو ہے رگ تو کاٹ دی گئی ہو اور خون گرتا، ایسے پسینہ گرتا تھا. کہا کہ حالانکہ سردی کا موسم ہوتا تھا لیکن اس کے بوجھ کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے، اس نور کی تجلی کی وجہ سے یہ اثر ہوتا تھا پیغمبر پر کہ در در پسینہ گرتا تھا. ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیغمبر سلام بوجھ اٹھا گئے اور امت کے لیے قرآن آسان کر گئے. آپ بوجھ نہ اٹھاتے تو آپ بھی آج بھی نہیں اٹھا سکتے، عجیب بات ہے. جو قرآن کا جو الف لام ہے، الف لام میم یا الف باتا جو قرآن کا ہے نا، یہ عام اس سے الگ ہے، یاد رکھو. یہ تو ایک ایک لفظ کے اندر اتنا نور ہے، اتنا نور ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کہیں ایسی جگہ پر اس کا کوئی ورق گر جائے جو پاک جگہ نہیں ہے تو فرشتوں کی جماعتیں مقرر جو فوراً دوڑ کر اس کے اندر سے اس نور کو نکالتی ہیں جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی توہین ہو جائے اور خدا کا عذاب آ جائے. یہ لکھا ہے کتابوں میں، فوراً نکال دیتے اس میں اس چیز کو، وہ خالی حرف رہ جاتا ہے، اندر سے اس کے نور نکل جاتا ہے. ورنہ اگر ویسی حالت میں رہے کہ قرآن کی توہین کو کفر قرار دیا ہے، کافر بات بظاہر اسلام سے خارج، چاہے وہ کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن دلیل ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے. نہ قرآن مجید کی توحید، لا یمس الا المطہرون، جس کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، ناپاک آدمی اور ناپاک عورت اس کو پڑھ نہیں سکتی، جس کے پڑھنے کے لیے کتنے کتنے آداب ہیں، ہاتھ میں لینے کے آداب ہیں، پڑھنے کے آداب ہیں، الفاظ کے ادا کرنے کی جس کے آداب ہیں، یہ عام کتاب نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی لغت نہیں ہے. انگریزی والے بڑا کہتے ہیں ہمیں انگاری انگریزی پوری دنیا میں بولی جا رہی، فرانسیسیوں کو بھی ناز ہے، ساروں کو ناز ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہماری زبان بولنے کے لیے بھی قانون ہے، اس کو ایسے کر کے تم نے بولنا ہے، کوئی قانون نہیں ہے. اگر پاکستانی ہے تو اپنی طرح سے انگریزی بولے، امریکی ہے تو اپنی طرح سے بولے، افریقی ہے تو اپنی طرح سے بولے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے قوانین ہے، اس لفظ کو کہاں سے کس طریقے پر کن آداب کے ساتھ تم نے ادا کرنا ہے. ایسی پڑھ لو گے؟ تجوید پر زندگیاں لگا دی اماموں نے، فلاں حفظ کی روایت، ورث کی روایت، قانون کی روایت، فلاں روایت، فلاں روایت، حمزہ، کوفی، کتنے کتنی روایتیں کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، ایسے قرآن پڑھنا ہے، پڑھنے کے طریقے بتاتے تھے، پکڑ کرتے تھے، فرماتے تھے ہماری پکڑ ہوتی تھی لفظوں کے اوپر، اس لفظ کو کیسے تم نے ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی وحی ہے، یہ عام لغت نہیں ہے، عام زبان نہیں ہے، اگر عربی ہے لیکن قرآن کی عربی خاص عربی ہے. ہر لفظ نور لیے، اس لیے الف لام میم میں، اور آپ کہتے ہیں الف لام میم، تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، حالانکہ دنیا میں زبانی کنامی پر کبھی کچھ نہیں ملتا. تم لڈو لڈو بولتے رہو، کبھی منہ میٹھا نہیں ہوگا، لیکن قرآن کے زبان سے تم آیت پڑھو، ہر حرف پر دس نیکیاں زبانی کلامی پر بھی لکھی جا رہی. بتاؤ ہے کسی میں؟ بولو. ایک بادشاہ تھا نا، تھوڑا ہنس لو، ایک بادشاہ تھا، ایک شاعر آج نے بڑی تعریف کی، بادشاہ یوں بادشاہ، تو شاعر جو بادشاہ ہوتا ہے، آپ نے تو پڑھی نہیں نا پہلے، کیوں گا بادشاہ ہی نہیں. اب بادشاہ ہوتے تو کوئی اثر بھائی بھی کوئی شعر کہتے، کہا بادشاہ ہی نہیں، حقیقی بادشاہ ہی نہیں، پہلے بادشاہ ہوتے تو شاعر شعر کہتے تھے، عجیب عجیب شعر کہتے تھے. منہ تنبی اٹھا کر دیکھو، ہماشا اٹھا کے دیکھو، فنا ہو گئے. ہے بڑی تعریف کی، اس نے اشعار پڑھے، بادشاہ واہ 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 واہ، سو دینار، ہزار دینار، لاکھ دینار، اور اس کو جوش آتا تھا، اور اشعار اس نے سنایا. جب ہو گیا تو اس کے بعد وہ وزیر خزانہ کے پاس گیا، وزیر خزانہ، کیونکہ جو انعام اعلان ہوتا تھا وزیر خزانہ دیتا تھا. انہوں نے کہا بھائی ایک لاکھ دینار اور درہم کے اس کا اعلان ہوا ہے، تو آپ مجھے عطا کریں. کہ یہاں تو بادشاہ کی کوئی پرچی نہیں آئی، جب تک تحریری نہیں آئے گا تو میں کیسے دے سکتا. بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت، آپ نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، اس کو اطلاع ہی نہیں پہنچی. انہوں نے کہا بھائی زبانی تو نے خوش کیا، زبانی ہم نے خوش کر دیا، لینا دینا کیا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کی کتاب پر، الف لام میم کہتا ہے تو قل ھو اللہ پڑھتا ہے تین بار، چھوٹی سورت قل ھو اللہ تین بار پڑھ لیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کے برابر تجھے ثواب مل گیا. آپ دیکھیے، ایک آیت پڑھ لیتا ہے، آدھی آیت پڑھ لیتا ہے، الف لام میم کہہ لیتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، مولانا نیاز صاحب بہت تذکرہ سن چکے ہیں، آپ ترکستان سے چین سے آئے تھے، پھر بابل نگر میں ڈیوٹی لگ گئی تو بابل نگر ہی ہو گئے، نہ چینی کا لاتے بابل نگر ہی کا لائے. خیر کسی نے کہا کہ حضرت یہ زبانی کلامی قرآن یاد کرنے کیا فائدہ ہے، تو دیکھتے رٹنے کا. آج بھی بعض لوگوں کا نظریہ ہے، سمجھ کے آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھ کے آنا چاہیے. پہلے تو حضرت تھانوی رحم اللہ کی بات سناتا ہوں. حضرت تھانوی سے کسی رحم اللہ نے یہ پوچھا رحم اللہ سے کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے, رٹا لگا رہے بچے, اس کا کیا فائدہ, ترجمہ آنا چاہیے. تنور میں ترجمہ آ کر کیا فائدہ, ثواب ملے گا. ویسے جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر سمجھے بھی ثواب ملتا ہے تو فرق کیا ہے, مقصود تو ثواب ہے نا. تمہارے والد صاحب سے پوچھا, صدر والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو روایت آتی ہے کہ ایک حرف پر قرآن کے 10 نیکیاں ملیں گی, اس میں پیغمبر سلام نے مثال کے طور پر جو آیت پیش کی ہے وہ الف لام میم پیش کی ہے, کہ الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو, یہ 3 حرف ہیں. الف پر 10 نیکیاں, لام کہنے پر 20 نیکیاں, میم کہنے پر 30 نیکیاں. میرے والد صاحب نے فرمایا ہے دنیا میں کوئی ایسا عالم جو بتائے کہ الف لام میم کا ترجمہ یہ ہے؟ رسول اللہ نے مثال وہ دی ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں. جب اس پر ثواب ملتا ہے تو سب پر ثواب ملتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تو سمجھ بھی عمل بھی کر اور عمل کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جو نماز پڑھتے ہو علماء نے تمہیں سکھائی وہ قرآن کی تو نماز ہے, آپ روزہ رکھتے ہو وہ قرآن کا تو روزہ ہے. بعض لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں جی قرآن پڑھو تو عمل کرو, جی وہ عمل تو کر رہے ہیں نا. تم جو روزہ رکھتے ہو قرآن نے کہا جو روزہ ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت سفید اور چاد دھاگا الگ ہو جائے, اور تم اس سیام اللیل اور رات تک پورا کرو. تو تم بتاؤ بھائی اس سرجانی ٹاؤن کے دوستو کیا تمہارا روزہ کوئی اور ہوتا ہے؟ آدھی رات سے شروع کرتے ہیں. ہلتھان نے لکھا کہ ایک طالب علم سوال نہیں کرتا تھا, تو کہتے طالب علم کا سوال نہ کرنا مضر ہے اور مرید کا بولنا مضر ہے. سن لو, طالب علم کو چاہیے سوال کرے تاکہ علمی بات سامنے آئے, اور مرید کو چاہیے چپ چاپ سنے اور عمل کرے اور سوال جواب نہ کرے. ساجی یہ کیوں, یہ کیوں, یوں کیوں, مرید کا کام نہیں سوال جواب کرنا. وہ مردہ بد اس سے زندہ ہے, وہ اندھا ہے جو بینا کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا ہے. اور طالب علم چونکہ علمی بات ہے, علم مناقشہ سوال جواب, ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے شمار سوال کرتی تھی, رسول اللہ کا نام رکھ دیا یا موفقہ, اے توفیق دی ہوئی کہ تیرے سوالوں سے امت کے سامنے ایک نئی بات آ جاتی ہے. کتنے سوال آتے ہیں حدیث میں, اور سوال کر دیا اللہ کے نبی ما سمجھ نہیں, یہ سوال ہے. اور ازواج مطہرات تو گھبراتی تھی رسول اللہ سے سوال کرتے ہوئے, تو ان کو ناز تھا, ڈاب تھا, محبت تھی, اس لیے فوراً سوال کرتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ جب آئیں شکایت لے کر اماؤں کی, رسول اللہ تشریف فرماتے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں, بیٹی آئی کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے, ہمیشہ بیٹی کا اتنے اکرام کرتے تھے رسول اللہ. بعض لوگ بیٹیاں دے کے فارغ ہو جاتے, نہ 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 توبہ کرو. اس لیے رسول اللہ فرمایا کہ جو بھانجا ہوتا ہے نا, یہ جو نواسا بھانجا, یہ بھی اسی قوم کا, ماں کی قوم جو ہے یہ نانے کی قوم میں سے, اس کو بھی رسول اللہ نے شمار کیا ہے, صرف باپ کا نہیں ہے کہ ماں کا بھی پورا پورا ہے. اس لیے انصاری صحابہ نے کہا تھا جب انصاریوں کو جمع کیا, کہا کہ اس کی ماں انصاری ہے باپ انصاری نہیں, کہا کہ نہیں یہ بھی تمہارا حصہ ہے. یہ نہیں کہ بس باپ ہی مجھے دے کر کہا یہ میرا پتر ہے, میرا بیٹا ہے, ماں بھی کہے میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا ہے, میری نسل میں سے, دونوں نسل کا اثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے صرف ابا ہی لے جائے جیسا اماں لے جائے, کچھ صلاحیتیں باپ سے آتی ہیں, کچھ صلاحیتیں ماں سے آتی ہیں. تو آ کر آپ نے استقبال کیا, کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ماؤں نے شکایت بھیجی. کیا؟ کہا کہ صحابہ کی جماعت آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس دن کا انتظار کرتی جس دن آپ اماں عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں, تو اماں عائشہ کے گھر میں بہت ہدیہ آ جاتے ہیں, تو ہمیں بھی ضرورت ہے برکت کی, تو آپ صحابہ سے کہیں جب جس کا دل چاہے آپ جہاں بھی ہو تو وہاں دیں. اب صحابہ تو دیکھتے تھے کہ رسول سلم کہاں بہت خوش ہیں, تو وہاں ادیا پہنچایا کرتے تھے. خیر آپ نے ایک ہی بات کی ہے, ایسا اے فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ بجان کیوں نہیں کہا؟ سن میں تیری ماں کے بستر پر ہوتا ہوں، قرآن نازل نہیں ہوتا لیکن تیری ماں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہے تو رسول اللہ کو نہیں معاملہ کریں گے؟ بولو بھائی، وہ کیسا معاملہ ہے؟ اوروں کے بستر پر قرآن نہیں نازل ہوتا لیکن میں اماں کے تیری ماں کے لحاف میں ہوتا ہوں، آپ اکیٹھے لیٹ کے ہوتے ہیں، وہی الہی شروع ہو جاتی ہے. آیات قرآن نازل ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، فرق وہی سے مانو سے.
ماشاءاللہ،
اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی سن ٹونکی رحم اللہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، کہا کہ ازواج مطہرات میں دو مقصود تھی، باقی سب ان کی معاون تھی. مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ اور مدینے میں امہ عائشہ. عجیب بات، دو یہ مقصود تھی، ایک وہاں پر رسول اللہ کے ساتھ تھی ان حالات میں، ایک یہاں پر تھی ان حالات میں. ہمیشہ خواہش ہوتی آپ جنگ میں جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے کے چلے، آپ کسی بیوی سے کہہ دو ماں دھرنا ہے چلنا ہے شاپنگ کے، نا 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 کوئی شاپنگ اپنی کرنا، کوئی اختیار نہیں، نا 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 ماں گولیاں چل رہی، نا 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 بھائی آپ اکیلے جاؤ، شور کو بھی روک لے نا، محبت ہوئی کہ آپ بھی نہ جائیں، کہ نہیں نہیں آپ کام کر کے آؤ، یہ مسئلہ ہے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے تو لے کے آؤ، بھائی حالات صحیح نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے بچ بچا کے چلے نا، میں تو کرسی پر دیکھتی ہوں پیچھے اما فرماتی میں نے ساتھ جانا ہے، اما کا مطالبہ حدیث شریف میں، کیسے امت کے سامنے اللہ اکبر، کیسے کیسے خزانے اما نے دے دیا ہمیں. کہا کہ اللہ کے نبی جہاد کی اجازت دے دو، میں بھی چاہتی ہوں تلوار زنی اور تیر زنی اور جو ہے نا نیزہ زنی سیکھنا چاہتی ہوں اور جہاد میں آپ اجازت دے دیجیے. فرمایا جہاد کن الحج، سنو تمہارا جہاد حج ہے، تم حج کرو تمہارے جہاد کا ثواب دکھا جاتا ہے. سن لیں عورتیں، سن لیں بچے، سن لیں بوڑھے، سن لیں، تینوں کے لیے یہ جو حج ہوتا ہے یہ جہاد کے حکم میں ہوتا ہے. قیامت کے دن حاجہ نہیں مجاہدہ کہلائے گی. سن لو، کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا، آج ہی سن لو، آج سن لو، بڈھے بھی اور بچے بھی اور دوسروں کے لیے بھی لکھا ہے، لیکن اول نمبر پر عورتیں ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے اجازت اماں نے دی. دیکھو کتنا بڑا خزانہ کھل گیا، یہ عورتوں کے عجیب احسانات ہیں، اماں کے عجیب احسانات ہیں. فرمایا جہاد کن الحج، یہی وجہ تھی. آج لوگ کہتے ہیں بار بار حج کرتے ہو، بار بار حج کرتے ہو، پر آج تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، وہ زمانے تو وسائل بھی نہیں تھے، اتنا طویل سفر کر کے جانا پڑتا تھا گھوڑے کے اوپر، پیدل، خچر پر، اونٹ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے بعد 65 سال کی عمر میں اماں عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا ہے، 18 سال کی تھی جب آپ نے حجت الوداع کیا، اپنی وفات تک اماں نے 48 حج کیے، کوئی سال حج کا خالی نہیں چھوڑا، کیونکہ جہاد کن الحج، کہتے جہاد کا جذبہ تھا. فرمایا کہ تیرے لیے یہ جہاد ہے کہ تو حج پہ جایا کر 48 حج. آج دو تین حج کر لیں تو سبق پڑھانے شروع کر دیتے ہیں، جناب یہ دین کے رستے میں خرچ کر دو، یہ غریبوں میں خرچ کر دو، یہ فلاں خرچ کر دو. میں کہتا ہوں غریبوں پر بھی حج ہی خرچ کرتا ہے، صاحب کوئی خرچ نہیں کرتا. کہیں بھی جائیں جی، کوئی جو حاجی صاحب ہے وہاں جاؤ، حاجی صاحب ماشاء اللہ بہت سخی بندے، حاجی صاحب کے پاس جاؤ. ہم لوگ مسٹر صاحب تو آج تک کسی نے نام نہیں لیا، کوئی ہے تو بولے تمہارے محلے میں ہے کوئی جو فلاں مسٹر صاحب بہت تقسیم کرتا ہے، حاجی صاحب ہی کا نام آتا ہے. یار حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی، ان کے پاس جاؤ، اب تیری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے وہ ان شاء اللہ حل کر دیں گے. غلہ منڈی میں ہو تو حاجی صاحب، بازار میں ہو تو حاجی صاحب، کارخانے والا تو حاجی صاحب. تو میں کہ دیتے بھی وہ ہیں جو حاجی صاحب ہوتے ہیں، جو پاجی صاحب ہے وہ کب دیتا ہے؟ تو میرے دوستو یہ تو آیات کی، ہمارا پیغمبر تلاوت کرتا آیات کی، اس لیے تلاوت آیات یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن اس سے شروع نہ کرتا کہ پہلا فریضہ ہمارے محبوب کا یہ ہے کہ وحی الہی کو پڑھ کر سنائے اور تم سنو. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جتنی بھی کتابیں آئیں وہ تختیوں کی شکل میں آئے، لیکن قرآن تختی کی شکل میں نہیں آیا، کیونکہ اس کے سینے میں جمع ہونا تھا، کئی سال میں آتا رہا، پہلے پیغمبر کے سینے میں جمع ہوا، پھر امت کے سینے میں جمع ہوا، پہلا حافظ خود پیغمبر اور پھر امت. اور اس قرآن کی وجہ سے جبریل السلام بھی حافظ ہو گئے، حالانکہ تورات بھی وہ لے کے آئے، انجیل بھی لے کے آئے، ان کو یاد نہیں ہوئی، کیونکہ اکٹھی تھی کتاب کی شکل میں لا کے دے دی قرآن، وہ خود وہاں سے یاد کرتے، پھر رسول اللہ پر نازل کرتے، پھر آپ کو یاد ہوتا، لا تحرک بھی لسان کتاب نبی ان علینا جمع و قرآن، آپ زبان نہ ہلائیں، ہمارا ذمہ ہے آپ کے سینے میں جمع کرنا، فیضا کرا نہ تب قرآن سم ان علینا بیانا، پھر سینے میں جمع بھی ہم کرائیں گے اور اس کی تشریحات بھی آپ کی زبان سے ہم جاری کریں گے. جب اسلام وہاں سے لیتے، یہاں وہ حافظ، پھر یہ حافظ، سننے والے حافظ، قیامت تک حافظ، یہ سارے حافظ. اس لیے اللہ تعالی نے ایک تھوڑا تھوڑا نام کیا، کیونکہ اس کو سینے میں جمع ہونا ہے، سینے میں ایک دم کوئی چیز جمع نہیں ہوتی، موقع کے مطابق جمع ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن تھوڑا تھوڑا جمع ہوا، تھوڑا تھوڑا آیا، ایک آیا کبھی زیادہ کم. 23 سال میں پیغمبر سلام نے کتنا بوجھ اٹھایا وہی کا، کوئی بھی وہی چھوٹی سی اس پر آئی. غیر الضرر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ صحابہ کرام، صحابہ کرام بڑے طاقتور تھے، او طاقت بڑی تھی صحابہ میں، کیونکہ ان میں روحانیت کی اتنی عجیب و غریب طاقت تھی، دیکھنے میں دبلے پتلے رکھتے تھے، لیکن اللہ نے بازو میں بڑا زور رکھا تھا. پہلے رستم پہلوان کے ہاں جو صحابی گئے تھے، ان کی تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تو مذاق اڑایا تھا سپاہیوں نے کہ جو اس تلوار سے تم ہماری ایران کو فتح کرو ہے، انہوں نے کہا تلوار دیکھی ہے، بازو نہیں دیکھا. تو انہوں نے بازو دیکھے، کچھ بھی نہیں، کچھ ڈولا شولت ہے نا، سکرتی ہوں کیا کرتے ہیں پہلوان لوگ دکھاتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں، ہڈیاں ہی ہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو. اچھا مذاق پڑ گئی، مذاق کو سپاہی جمع ہو گئے، ابھی تو اندر گیا ہوا تھا وہ، اس طرح گئی ہوئی تھی بھی بہت آیا تب، وہ عبید بن جرار رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، ان کے فوجی ان کی آئی تھی، مذاق ہو گیا، وہ 3-4 سپاہی اور جمع ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اور دیکھو بھائی، یہ جو کہتا ہے میرے اندر بڑی طاقت ہے تلوار کا حال دیکھو، ویسے کر 2-3 دفعہ آواز نکال چونچا کرتی. انہوں نے کہا اپنی مضبوط ڈھال لے کے آؤ، تکڑے سپاہی لاؤ، پھر طاقت دیکھو. مذاق بن گیا، چور ہو گیا، اور بھی جمع ہو گئے. تو بڑی ساری ایک ڈھال لیا، دو نے ایسے 2-3 نے زور سے پکڑے، 2-3 پکڑو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نقصان ہو جائے، صرف مجھے ڈھال توڑنا ہے، بندہ نہیں مارنا، صلح کے لیے آیا ہوں میں تو بات کرنے آیا. بس بسم اللہ پڑھ کر اللہ اوپر کر کے جو تلوار ماری تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے فتوح شام نے کہ بے ہوش ہو کر وہ گر پڑے. انہوں نے کہا دیو آمدن، دیو آمدن ہو، یہ انسان نہیں تو جنات ہیں. رستم کے سامنے جب پیش ہوا تو رستم نے، کیونکہ بہت توہم پرست تھے یہ لوگ، رستم نے مذاق اڑانے کے لیے مٹی کی ٹوکری صحابی کے سر پہ رکھ دی. یہ بیزتی ہوتی تھی، لیکن صحابہ تو نیک فالی لینے کے بادشاہ تھے، رسول سکھا تھا. میں نے کہا واہ رستم واہ، اپنی زمین اپنے ہاتھ سے ہمیں دے دی تو خود اس کو ہوش آیا، لیکن وہ گھوڑے پر بیٹھے اور یہ جا وہ جا سپاہی پیچھے دوڑتے رہے، اور لا کر ابو عبید جرار کی خدمت میں لا کر کہا کہ جی ایران کی زمین ندیے کے طور پر لے آئے ہوں آپ کے پاس. کباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا و کیسر، غذا نہ نہ جاؤ وہ بھی کم کر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر. صحابہ بہت طاقتور لوگ تھے، اندازہ نہیں کر سکتے، ساتھ بیٹھے ہیں، ثابت فرماتے ہیں رسول اللہ کی یہ ران مبارک میری ران پر ہے، یک تو مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹنے والی ہے، بڑی مشکل سے اس کو سنبھالنے لگا، بڑی مشکل سے. تھوڑی دیر میں وہی ختم ہو گئی، کہا کہ لکھ غیر اولی ضرر، غیر اولی ضرر 3 لفظ ہیں، تین لفظ نازل ہوئے، کہا کہ یہ لکھ غیر اولی ضرر، کہا کہ اتنے تین لفظ نازل ہونے پر رسول اللہ پر اتنا بوجھ تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی اگر تھوڑی دیر اور وہی آتی رہتی تو میں، مجھے اندازہ ہوا ہمارا محبوب کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے خدا کی وحی لینے کے لیے۔ قرآن ویسے تھوڑی آ گیا، مولا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 24,000 مرتبہ 23 سال میں رسول اللہ نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا ہے، 24,000 مرتبہ، پھر یہ قرآن پورا ہوا ہے۔ آج کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آئی ایمان والو، دو چیزیں ایسی تمہارے پاس ہے، جب چاہو فرشتوں کی زبان کو بلا لو، ایک قرآن کی تلاوت ہے، ادھر قاری تلاوت شروع کرتا ہے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک گناہگار کا رونا ہے، جب وہ روتا ہے تو فرشتے اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کہ یہ دو چیزیں آسمانوں پر نہیں ملتی، زمین پر ان بندوں کے پاس ملتی ہیں، آسمانوں کو فرشتے ان چیزوں کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ غیر ملکی مال ہے، جوان ہی ملتا ہے، عرش پہ ملتا، فرش پہ ملتا ہے، یہی قاری قرآن، یا قرآن جب چاہے قرآن شروع کر دو فرشتے آ جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی جنات ہو گئے گھر میں، بھائی قرآن شروع کر دو فرشتے آ گئے، جب فرشتے آ جائیں گے تو چور ڈاکو کیسے رہیں گے؟ پہلے ہی ہوتا تھا، اور ہمیں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، ایسی کوئی شکایت نہیں آتی تھی۔ اور آج گھر میں آپ کو پتا ہے ڈراموں کے فلموں کے جنات بڑے شکیل ہیں، اگر آپ پر ظاہر ہو جائے کہ آپ کے ساتھ جو ویڈیو تم دیکھ رہے ہو کتنے جنات پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، تو تم دیکھنا بند کر دو، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، اتنا کہنا پتا نہیں تھا۔ بہاول نگر میں تو قصہ ہوا کہ اس طریقے پر ایک بچی کو دیکھ رہی تھی تو سامنے شیشے پر نظر پڑی، باقاعدہ پیچھے جن کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، تو اس نے جلدی سے تصویر بنا لی، مجھے اس کے والد نے سینڈ کی کہ جی یہ بچی کو تکلیف ہو جاتی کبھی کبھی، اب وہ اس میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو پیچھے باقاعدہ جن کھڑا ہوا ڈرامے دیکھ رہا تھا تو شیشے میں اس کو نظر آیا، اور بہت تصویر لے لی۔ یہ بہت شوقین ہے، کیونکہ جب بھی کہیں موسیقی اس قسم کی چیز جنات اور شیاطین جمع ہو جاتے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کس کو بلانا، قرآن پڑھو فرشتے جمع ہو جائیں گے، اور جب ایسے حرکتیں کرو گے تو شیاطین جمع ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں ایسی شکایتیں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ جنات کے راستے نہیں تھا۔ کہتے ہیں دو شیطانوں کی ملاقات ہو گئی، ایک بہت موٹا تازہ تھا، ایک بیچارہ دبلا پتلا، انہوں نے کہا بھائی تو کانگڑی پہلوان کیسے بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا یار تو رستم پہلوان کیسے بنا ہوا ہے؟ میری ڈیوٹی تو شخص پر ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، روٹی کھاتا ہے تو ساتھ کھاتا ہوں، پیتا ہے تو ساتھ پیتا ہوں، بستر میں ہوتا ہے تو ساتھ سوتا ہوں، بلکہ بچے بھی یاد ہے اس کے آدھے میں۔ اور تو کانگڑی پہلوان کیوں ہے؟ کہ سارے صوفی کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ مسجد جاتا ہے جو گھر میں رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں باہر ہی رہ جاتا ہوں، کہیں وہ روٹی مجھے ملی جائے کھاتا ہوا تو کوئی ڈیوٹی اس کے ساتھ ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، تو بھوکا پانی پیتا تو بسم اللہ، بستر کے قریب تو جانے ہی نہیں، جب گھر میں نہیں گھسنے دیتا تو بستر پہ کون گھسے گا۔ کہا کہ میرا پھر یہ حال ہو گیا جو تو دیکھ رہا ہے، کہا ڈیوٹی چینج کرا آپ جی۔ میرے دوست یہ جتو والی مایاتی کی اس آیت پر غور کریں آپ، یہ تلاوت آیات کتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے پیغمبر سلام کو بھیجا گیا کہ ہمارا نبی تمہیں قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ دادی یہ قرآن پڑھنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، وَيُزَكِّيهِ اس کے بعد پاکی کا بیان ہے۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پر رحم اللہ فرماتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ جلدی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا باطن جلدی پاک ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا نفس مزکا مربع بن جائے اور نفس مطمئنہ لبامہ بن جائے، فرمایا کہ تلاوت آیات کی عادت ڈالو کیونکہ اللہ نے پہلے تلاوت آیات کا ذکر کیا ہے، پھر باطن کی پاکی کا ذکر کیا ہے۔ جب تم تلاوت آیات کرو گے تو پھر تم مرشد کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا آسانی سے بہر نکل جائے گا اور تمہارا دل جگمگ جگمگ کرنے لگے گا۔ یہ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے، تلاوت آیات اس کو معمولی نعمت نہ سمجھو، تمہارا باطن پاک، تمہارا یہ میل ویل اکھڑ جائے گا۔ اس نے میں کہیں جاؤں ابل تو ابل تو نہیں ہوتا، شروع میں جب جاتے تھے تو قاری نے قرات کر لی اور نعت نے نعت پڑھ لی تو لوگ کہتے بس ہو گیا جی کم، کہا کہ واہ بھی واہ، حل کے بعد بیج تو اپنے ڈالنا ہے، تمہیں جا رہا ہوں، یہ تو حل چلا دیا، محل آسانی ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دو چیزیں زنگ اتارتی ہیں، قرآن کی تلاوت اور موت کا یاد کرنا دل کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے سینے انجیل کی تختیا بنائے، اس پر قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن یاد کیا ہے۔ ایک بات میں نے گودرا میں گودرا والوں کے یہاں کہی، آپ بھی سن لو، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ بچے پڑھ رہے ہیں، قاری پڑھا رہے ہیں، مدرسے والے، معاون کر تعاون کرنے والے سب قرآن کے محافظین ہیں، سب اس کی حفاظت میں لگے ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ یہ ایسا کام ہے قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا جو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اتنا عظیم الشان کام ہے کہ پیغمبر پر بھی نازل کرنے کے لیے 23 سال اللہ تعالی نے لگائے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وہ پیغمبر جس کے اندر دنیا کے 16,000 مردوں جتنی طاقت تھی، اس پر بھی اتنا بوجھ ان کے اوپر آیا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بس نہیں ہے، لہذا تم اگر کہو گے ہم نے حفظ کیا ہے، ہم نے یاد کیا ہے، یہ تمہارا تو بس ہی نہیں، کون یقین کرے گا؟ ہم اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، انا لہ لحافظون، کیونکہ کوئی کام جو اتنا اونچا ہو کہ اگلے آدمی یا تو نہیں یہ کر سکتا، تو پھر پیچھے سے بڑا کہتا ہے ہم نے کیا بھائی، ہم نے کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، رسول اللہ نے اس طریقے پر ایک مٹھی جو ہے کنکریوں کی پھینکی اور مٹی کی پھینکی، سب لشکر کی آنکھوں میں جا چلی گئی، کہا کہ وما رمیت، کوئی یقین نہیں کرے گا ایسے ہم نے پھینکا ہے، ہم تو کہاں کہاں ہم نہیں پھینک سکتے، لیکن اللہ ہم نے، اللہ نے پھینکا، اللہ نے بطور اعلیٰ کے مجھے آپ کو استعمال کیا ہے، بطور اعلیٰ کے ان بچوں کو استعمال کیا ہے، بطور اعلیٰ کے مدرسے والوں کو استعمال کیا ہے، بطور اعلیٰ کے استاد کو استعمال کیا ہے، بطور اعلیٰ کے معاملین کو استعمال کیا ہے، نسبت اپنی طرف، انا لہ لحافظون۔ آپ بتائیں جس کام کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہو، کہا یہ ہم نے کیا ہے، اس کام پر کیسے نوازیں گے، کہ بھائی تم نے ہمارا کام کیا، یہ تو کیسے نماز پڑھیں، اس لیے ان میں سے ٹائٹل دے دیا حافظ، آج سے سارے حافظ ہیں، حافظون میں سے حافظ کا ٹائٹل دے دیا، مگر آپ حافظ نہیں کرائیں گے، کسی کو حافظ کہو گے؟ بولو بھائی، کتنا اچھا دماغ کیوں نہ ہو، کتنی اس کو انگریزی آتی ہو، کتنے اس کو گانے یاد ہو، کتنے کیمسٹری اور فزکس کے فارمولے یاد ہو، کتنے ڈاکٹر صاحب کو دوائیں گے یار، حافظ کیوں نہیں کہتے، نہ یہ کیسے حافظ ہے، یہ حافظ نہیں ہے، حافظ وہ ہے جس کے سینے میں ہماری کتاب ہے، وہ حافظ، یہ حافظ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ پر نازل ہوئی، امت کے لیے آسان ہو گئی، اور اسی ترتیب سے یعنی جس طرح نازل ہوئی تھی، رسول اللہ اور آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے گئے، ترتیب بن گئی کہ دھیرے دھیرے قرآن بھی یاد کرنا ہوگا، لکھنا کافی نہیں ہے، کتاب محفوظ کرنا کافی نہیں، اس کی اصل حفاظت سینوں سے ہوئی۔ چنانچہ ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد اس نے مشورہ کیا قرآن کو کیسے ختم کیا جائے، پانی کیسے ختم کیا جائے، ان کا سارے نسخے جلا، ویسے ہی دے دو، آج کل چھٹی نہیں نا بیانات سے، کیسے ختم کیا جائے، ان کا نسخے جلا دو، کہا نسخے تو جلا دو گے اور سینوں کو کیا کرو گے جس میں قرآن ہے. یہ تو صحیفوں میں ملک کتنے ملک ایسے ہیں, افریقہ کتنے ملک ہیں, وہاں کوئی نہیں قرآن مجید کے نسخے نہیں ہے, نسخے نہیں ہے قرآن ہے. جو زبانی یاد ہوتا ہے استاد زبانی یاد کراتا ہے بس, ان کے پاس نسخے نہیں ہیں, قرآن مجید نہیں ہے, خریدنے کی ہمت نہیں ہے. ہمارے عرب دوست تھے, وہ افریقہ کا دورہ کیا, نورانی قیدہ 10 لاکھ نورانی قیدے شائع کر کے تقسیم کیا, ابھی بھی مانگ پوری نہیں ہوئی. کہا کہ ان کے پاس نورانی قیدہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن قرآن کا اتنا شوق ہے. وہ کہتا میں ایک افریقی ملک میں گیا تو ایمبیسی میں چونکہ پروٹوکول تھا, وہ عرب تھے سعودیہ سے آئے تھے تو ان کو بڑا پروٹوکول, تو ایمبیسی میں لے گئے, پہلے وہاں انہوں نے رسیو کیا, پھر آگے ان کو ہوٹل مل جانا تھا. تو کہا کہ وہ ایک وہاں پر پوچھا لگا رہا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا, کبھی کسی لہجے میں کبھی کسی لہجے میں کبھی. تو میں نے اس سفیر سے کہا یار یہ تو سب آشرا کا کاری تم نے پوچھے بھی لگایا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر مرد اور ساری اسی طرح ہے بھائی, کس کس سے پھر پوچھا کون لگائے گا, سارے اگر کاری بن کے بیٹھ جائیں. کہا کہ سارے ہی اسی طرح کے, عورتیں بھی تم گھروں میں جاؤ گے برتن مانج رہی ہیں, ہاتھ پتہ نہیں کس کس لہجے میں قرآن کتنا ادا کر رہی ہیں. حیران ہو گئے, کہتے حیران ہو گئے, یہ تو صحیفوں میں مدون ہے لیکن آج صحیفے نہیں, اصل اس کی ترتیب یہ. صحابہ اکرام نے سب نے رسول اللہ سے براہ یاد کیا ہے اور آپ نے خود پڑھایا, اور اللہ عمر شوق وسلم کو تھا جب فرصت ملتی صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے, جب فرصت قرآن پڑھاتے. حضرت سالم کو خود قرآن پڑھایا اور اتنے اونچے قاری بنے, حالانکہ حضرت سالم کے نہ باپ کا پتا ہے نہ ماں کا پتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے لا کر بیچے گئے. عجیب و غریب ان کے واقعات اور قصے ہیں. یہ بھائی صحابی ہیں بڑی عمر میں جن کو دودھ پلا کر رضاعت کا حکم دیا گیا, کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان کے گھر میں تھے, تو ان کی جو بیوی ان کو خرید کر بازار سے لائی تھی وہ فوت ہو گئی, تو دوسری بیوی آئی, پردے کا احکام نازل ہو گئے, 15 سال عمر ہے. تو حذیفہ بن یمان آیا کہ میں پریشان ہوں, بچے سے مجھے پیار ہے, بالکل بیٹوں کی طرح ہم نے پالا ہے, اور پھر آپ کا شاگرد خاص ہے, کیونکہ مکہ شریف میں دار ارقم میں قرآن مجید رسول اللہ سے پڑھتے رہتے تھے, یہ چند صحابہ تھے جو وہاں ہر وقت قرآن پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کا آج کل دودھ ہے؟ ان کا ہاں بچہ ہے اس کے گود میں. کہا کہ پیالے میں دودھ لیا, فرمایا اس کو پلا دے, آج سے میں حکم جاری کرتا ہوں اللہ کا رسول کہ اس کا رضائی بیٹا ہے. ہمارے حضرت بنوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ وسلم کو خاص اختیارات حاصل تھے, ان اختیارات کے تحت وہ عام قانون سے مستثنی کر دیتے تھے. صحابی آئے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں چلا, میں اس سے پہلے اپنا بکرا ذبح کر دیا, اب میرے پاس تو کوئی بکرا نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے, لیکن 6 مہینے کا بکرا ہے, پر میں جا تیرے لیے جائز ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات صاحب اختیارات تھے, اس پر مستقل کتابیں سلم نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. جو صحابی سے جو صحابی آیا کہا کہ بس 5 نمازیں پڑھوں گا, رمضان کے روزے رکھوں گا اور حج کروں گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا میں نے. تو محدثین نے لکھا کہ بن نفع اس نے کہا کہ بس 5 ہی نمازیں پڑھوں گا, اس کے نبیل یہ وہ سب کچھ نہیں اور کوئی کام بھی نہیں. تو ہمارے حضرت بنوری فرماتے تھے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بس تو یہی کر لے, تیرے لیے جنت ہے, بس اس کو اسی میں جنت مل گئی. تو حضرت سالم جب مدینہ شریف آئے, ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن باہر تشریف لے گئے, خواتین رات کو جاتی تھیں, واپس آئے تو معمول سے دیر ہو گئی. تاج نے پوچھا ہمارا آج تو دیر سے آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبی کے کونے میں آپ کا کوئی صحابی ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ چلتے قدم پکڑ لیتا ہے, اور سلم بھی خود قرآن کے عاشق تھی, عجیب بات ہے, حالانکہ آپ پر نازل ہوئے کہ آپ خود قرآن کے عاشق, سننے کے بھی اور پڑھنے کے بھی, سننے کے بھی اور پڑھنے کے بھی, سننے کے بھی عاشق تھے. فوراً نکلے اپنی رحمت کی کملی لے کر, تو گئے تو حضرت سالم کونے میں قبلے طرف منہ کر کے اپنے دھیان میں قرآن پڑھ رہے تھے. چلتا پانی دریا کا رک جائے، ہوائیں رک جائیں، پرندے اڑتے ہوئے رک جائیں، رسول اللہ کھڑے اور رو رہے، اس لب کے آنکھوں آنسو روا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھے، اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کر دی. آپ خود بھی عاشق ہیں قرآن کے، لہذا آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اللہ نے داؤد سلام کی مزامیر میں سے تمہیں وہ مزامیر دی ہیں، مزامیر دی جس کی وجہ سے تمہاری آواز سے خوبصورت میں تمہارا محلہ پہچانتا ہوں. اللہ نبی آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا میں قرآن کی تلاوت سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ اصلی لوگوں کا محلہ ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کی نعمت دی اور ہمیں ایسا سینہ اور ایسا حافظہ دیا کہ ہم قرآن یاد کر لیتے ہیں. ہم نے سب کو قرآن یاد ہے، 2 سورتیں یاد ہے، 10 سورتیں یاد ہے، 20 سورتیں یاد ہے. قرآن کا تو ایک لفظ نہیں کوئی اٹھا سکتا وزن. لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے یاد کے لیے. لِلذِّكْرِ کے 2 معنی لکھے ہیں، لِلذِّكْر یاد کے، لِلحِفْظ امام بخاری کہتے ہیں لِلحِفْظ، حاضر بھی آسان ہے، لِلذِّكْر نصیحت کے لیے. ایک آیت پر بھی اگر کوئی غور کر لے گا تو اس کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، بلکہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ کہ ایک آیت کو دیکھ کر، ایک آیت کا معنی مفہوم سمجھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. کہ یار یہ آیت بتاتی ہے، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. آج اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس ہمیں قرآن سے بڑا قریبی تعلق رکھے ہیں. اور اب صوفی لوگ خاص طور پر جو اپنے مشائخ سے تزکیہ کراتے ہیں، ان کے لیے اس کا معمول بنانا بہت اہم ہے، کیونکہ تزکیہ تلاوت آیات پر مرتب کیا ہے. اور پھر طلبہ سے کہتا ہوں جو علم حاصل کر رہے ہیں کہ تم تلاوت آیات بھی کرو، تزکیہ بھی کراؤ، تو بھی تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت کی حقیقت تمہیں نصیب ہو جائے گی. یہ پہلا زمانہ تھا، کہتے تھے طالب علم بیت نہ ہو. اس زمانے میں نہیں، ہم بھی حضرت سے جب تعلق ہوا، سالسا کے طالب علم تھے، مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، کیونکہ ہم چین کے لوگ ہیں، ہماری داڑھی لیٹ آتی ہے، بلکہ ہمارے بڑوں کی تو داڑھی تھوڑی تھوڑی ہے. ہمارے ابا کے کل 40 بال تھے، تھوڑی سی داڑھی تھی جانے، بس ہر بولا کب ہوتا ہے، چونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری داڑھی کچھ بڑی ہو گئی، وہاں پیدا ہوتے تو شاید کہیں نہ مشکل سے دیکھنے ملتی. لیکن ایک صحابی کا ملتا ہے، لگتا ہے ہماری قوم کا ایک صحابی بھی رسول اللہ کے پاس ہی ہے. ایک صحابی تو اس کے ایک ہی بال تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ رسول خدمت میں آتا ہے تو آپ ہنستے، تو اس نے سمجھا کہ میری ایک گونگے ایک بال کافی بڑا تھا، اس نے بال کاٹ لیا تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. اللہ، تو آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ منہ پھیر لیتے تھے. وہ بہت پریشان ہو، اللہ نبی معاف کر دے، کیا غلطی ہوئی، کہا بال کیوں کاٹا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو اس لیے کہ شاید میرے بال آپ ہنستے ہیں جب. کہا نہیں، جب تو محفل میں آتا ہے، میرے محفل کے فرشتے تیرے بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. آج تو نے کیا کیا یہ سنبھالوں کے دار کے ساتھ فرشتے کھیلتے ہیں، خود سوچ لیں، فرشتے کھیلتے ہیں، فرشتے کھیلتے ہیں داڑھی کے ساتھ. اگر داڑھی نہیں ہوگی تو پھر فرشتہ تو نہیں کھیلے گا، خود ہی تم سوچ لو کون کھیلے گا، کہنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، شروع میں حضرت یہ قصہ مجھ سے ہمیشہ سنتے تھے. جب پہلی مرتبہ حضرت کیا حاضر ہوئے گلشن اقبال میں، تھوڑے سے دوست ہوتے تھے، 25-30 ساتھی آتے تھے، ستون سے آگے آگے مجلس ہوتی، ہم آئے، ہم 2-3 طالب علم تھے نیوٹون کے، ہم آگے بیٹھ گئے، تو بچوں کو شوق ہوتا ہے آگے بیٹھ کے قریب میں سنیں. حضرت آئے، پیچھے نماز پڑھی، میر صاحب سے پوچھا، میر صاحب یہ کون ہے؟ وہ پہلے تفتیش کر چکے تھے، ان کا یہ بنوری ٹون کے طالب علم ہیں. حضرت کو بہت خوشی ہوتی تھی جب علماء طلبہ آتے تھے. حضرت فرمایا ان کو میرے دائیں طرف بٹھاؤ. دائیں طرف ایک بزرگ تھے، کیا نام تھا ان کا؟ اونچا، حاجی افضل صاحب. وہ اونچا سنتے تھے تو حضرت کے پاس ایسے بیٹھ کے سنتے تھے، ان کے پیچھے ہمیں بٹھا دیا. میں نے ساتھ جس کا دیکھا بنوری ٹاؤن کا نام، سارے صوفی آگے بیٹھے اور ہم طالب علموں کو یہ بزرگ کے پیچھے بٹھایا ہے. حضرت نے بیان کیا، کیا کیا بیان، ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں انسان یہ بھول جائے کہ اس نے کیا کھایا ہے، لیکن اس کے بنا ہوا خون جسم میں چلتا رہتا ہے. ہمیں یہ تو پتا نہیں مضمون کیا ہے، اس کی حقیقت کیا تھی، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے جمعے پھر جانا ہے، اگلے جمعے پھر جانا ہے. میں نے کہا دیکھا یہ ہے بنوری ٹاؤن کا ایک نام ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہمارا کیسے اکرام کیا. لیکن دو تین جمعے کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ حضرت اس لیے آگے نہیں بٹھاتے کہ ہم جردم مردہ تھے، ہماری داڑھی نہیں تھی، نظر کی حفاظت کرتے. تو بڑی شرم آئی یار، عجیب بات ہے. لیکن میں حقیقت کہتا ہوں، تجربہ بتاتا ہوں. حضرت کے تعلق کے بعد جو علم میں چاشنی اور اخلاص اور اس کی حقیقت نصیب ہوئی، بیان نہیں کر سکتا میں. قرآن نے ویسی تھوڑی کہا یزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ، تلاوت کرائیں تاکہ تزکیہ آسان ہو، تزکیہ کریں تاکہ تعلیم کتاب کی حقیقت نصیب ہو. آپ تعلیم کتاب دیں تاکہ حکمت کی چیزیں ان میں آئیں، پھر ان کی زبان سے بھی حکمت ہو، ان کے قول میں بھی حکمت ہو، ان کے عمل میں بھی حکمت ہو، ان کی چال میں بھی حکمت، ان کی ڈال میں بھی حکمت ہو. ترتیب بتاتی ہے اللہ نے سب کے لیے بتایا ہے. دیکھو ہم آدمی تلاوت کرو، بزرگوں میں بیٹھو، تمہارا باطن پاک ہوگا. اگر عالم بن رہے ہو تو تزکیہ کراؤ، تلاوت آیات کی بندی کرو. الحمدللہ حضرت کی تلقین کی وجہ سے روزانہ عصر کی چھٹی یہاں بڑی لمبی ہوتی ہے، عصر اور عصر کی نماز کے درمیان ہمیشہ چھٹی ہوئی، عصر کی وضو کر کے مسجد میں چلے گا، مسجد خالی، تلاوت آیات جتنی ہو جائے آدھا سپارہ ہو جائے، روزانہ کا یہ معمول رکھا ہوا تھا، روزانہ کا تلاوت آیات، تاکہ شیخ جب مانجا لگائے تو جلدی سے میل اتر جائے، اللہ کرے حقیقت میں اتر جائے. ابھی بھی زور ہم خود بھی لگا رہے ہیں، شیخ نے بھی لگایا، لیکن بات چیتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جلدی جاتی نہیں. لیکن تعلیم کتاب اور حکمت، یہ تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت کے تفقہ فی دین جس کو کہتے ہیں، تفقہ فی قرآن جس کو کہتے ہیں، تفقہ فی حدیث جس کو کہتے ہیں، یہ اس سے آتا ہے. کیونکہ انسان اس نے لکھا ہے، ابو غدہ رحم اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ذاکر طالب علم اور غیر ذاکر طالب علم کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ذاکر طالب علم ہے اس کے علم میں جو نور ہے، غیر ذاکر کے علم میں نہیں ہے. اور پھر وہ قبول بھی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے کام بھی لے، زبان بھی نہیں دیکھتے کہ زبان آتی کہ نہیں. ہمارے والد صاحب کو کوئی زبان اردو آتی تھی، وہ بھی خاص طریقے پر بولتے تھے، پنجابی زبان تو زندگی بھر نہیں آئی، لیکن کام جا کر دیکھو تم حیران ہو جاؤ کہ پورے علاقے کی کایا پلٹ گئی. اب ایک بڑے افسر تھے مجھے ملنے کے لیے آئے، تو میں صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں پورے پنجاب کے علاقوں میں رہا ہوں، لیکن میں یہاں آ کر حیران ہو گیا ہوں، اتنی دینداری لوگوں میں، جوانوں میں اتنی داڑیوں والے، اتنے نیکیاں کر، اتنی مسجدیں بھری، وجہ کیا ہے؟ پوچھا، انہوں نے کہا چینی بابا آیا تھا، وہ چینی بابا نے یہ آگ لگائی ہے، اور پیچھے بھی آگ کو جو ہے پڑھانے والے اور دہکانے والے موجود ہیں، اس لیے میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا. قبولیت جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قابلیت بھی پیدا کر دیتے، کام بھی لیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اسد بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں کے ساتھ ہمارا بڑا قلبی خاص تعلق ہے، اور اس جگہ سے ساتھ بھی خاص تعلق ہے. جب مٹی تھی اس وقت بھی ہم آئے، اب محل ہے اب بھی آئے، یا مسجد نہیں تھی اب بھی تب بھی آئے، اب مسجد ہے تب بھی آئے، الحمدللہ شروع سے ہم ان کے ساتھ ہیں اس میں، اور مجھے مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ایسی جگہ پر چھاپے مارتے ہو جہاں کچھ جاتے لوگ ڈرتے ہیں، میں نے کہا یہی تو شیر کا کام ہے، شیر کو شہر میں آ کے شکار کرتا ہے، جنگل میں تو کرتا ہے، یہ جنگل کو منگل بنا دیتا ہے، یہی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کا عجیب مزاج ہے، اور لوگ کہتے ہیں ایسی جگہ یار یہاں تو یہ، ہمیں کہ یہی مزہ ہے بھائی، یہی مزہ ہے، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، یہی تو مزہ ہے. رسول اللہ کی زندگی تو اسی طرح تھی، نہ مکہ میں قریشوں نے ستایا مکہ والوں نے، مدینے میں منافقین یہودیوں نے ستایا، پوری زندگی ستاتے رہے. میرے شیخ نے ایک بڑی پیاری بات کی، میں کہتا ہوں دین کے خادموں کو، لوگ کہتے ہیں جی اطمینان سے چین سے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے، لوگ ہم یوں کرتے یوں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر دل کے چین کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور تشویش کے بغیر کام مطلوب ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو یہ نعمت دی جاتی کہ آپ بغیر تشویش کے کام کریں. مکہ میں بھی تشویش رہی اور مدینہ میں بھی تشویش رہی، لیکن جو کام چھوڑ کے گئے پورے عالم پر غالب آ گیا. جیسے دل نہ چھوٹا کیا کرو کام، اور اس میں ایک حکمت ہے، ورنہ انسان کو اپنے کام پہ نظر رکھتے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا، کہتے یار کیا کر دیا یار، وہ ادھر کام ٹانگ کہتے رہا وہ ٹانگ کہتے اور کام بھی ہو رہا ہے، کام بھی ماشاء اللہ کام بھی ہو رہا ہے، کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.